حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر ملک کی مسلح افواج کے عہدیداروں سے خطاب 21 ستمبر 2022.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابوالقاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. ان جلسه یکی از
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب اس امام بارگاہ میں منعقد ہونے والی یہ نشست سب سے اچھی، سب سے ضروری اور انشاءاللہ سب سے مفید نشستوں میں سے ایک ہے. تمام سینئرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سبھی کا فرض ہے، ہر میدان کے سینئرز اس میدان کے چاہنے والوں کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں. مقدس دفاع وہ ہیجان انگیز حادثات سے بھرا ہوا، معانی و فوائد سے لبریز دور ان ادوار میں سے ہے جو ہمارے گزشتہ کل اور آج اور آنے والے کل کے لیے گہرے اثرات کا حامل ہے. بنابراین اس حادثے اور اس اہم واقعے کے سینئرز افراد پر قطعی طور پر توجہ دینی چاہیے، ان کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان کے سلسلے میں اہتمام ہونا چاہیے. دفاع مقدس کے آپ سینئر سپاہیوں کی خدمت میں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یا مختلف شہروں میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری باتیں سن رہے ہیں اور اس نشست میں موجود ہیں، یا پھر وہ دسیوں ہزار سپاہی جو اس نشست میں موجود نہیں ہیں لیکن سینئر سپاہیوں میں شامل ہیں، آپ سب کی خدمت میں اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کرتا ہوں. در حقیقت سینئر سپاہی السابقون الاولون کے مصداق ہیں، والسابقون السابقون کے مصداق ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دوسروں سے پہلے ضرورت کو سمجھ لیا، ذمہ داری کو سمجھ لیا اور پہچان لیا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑے، نکل پڑے، وہ بھی میدان جنگ، میدان جہاد اور میدان ایثار جیسے سخت میدانوں میں. سابقون سب سے آگے رہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں. بنابراین انہیں خراج تحسین پیش کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے. خیر، دفاع مقدس کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. واقعات کا نتیجہ دور سے ہی نکالا جا سکتا ہے. جب ہم واقعے کے مرکز میں ہیں تو اس واقعے کے تمام پہلوؤں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. مطلب یہ کہ جب آپ مقدس دفاع کے دوران جد و جہد اور جہاد میں مصروف تھے تو قطعی طور پر آج کی طرح رودات کے پہلوؤں کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کی خصوصیات، اس کے طول و عرض، اس کی گہرائی، اس کے اثرات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج یہ کام ہو سکتا ہے. آج مقدس دفاع کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے جس طرح سے وہ رونما ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جیسا کہ جنرل باقری نے جو کام یہاں بتائے ہیں وہ بخوبی اور مکمل انداز میں انجام پا گئے اور ان کے نتائج پر توجہ بھی رکھی گئی، تو اس معرفت اور آگاہی میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا اور دفاع مقدس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے گا. پھر فطری طور پر ہماری تاریخ میں اس دور کو ایک درخشاں اور مؤثر دور کی حیثیت سے صحیح طریقے سے پہچانا جائے گا. لہذا یہ کام ضروری ہے اور اسے انجام پانا چاہیے. دفاع مقدس کے سلسلے میں جو کام ہونا چاہیے، ان کاموں میں یعنی اس اہم واقعے کے مختلف پہلوؤں کی تشریح، اور اس حوالے سے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور آج بھی اپنی باتوں کے آخر میں سلسلے میں 2-3 نکات ضرور عرض کروں گا، لیکن اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. مقدس دفاع کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن نئی نسل نہیں جانتی. نئی نسل مقدس دفاع کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ جو دفاع مقدس کے دوران موجود تھے، مسائل اور واقعات کو جانتے ہیں، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ آج کی نسل بھی دفاع مقدس کو اسی طرح جانے اور پہچانے۔ اور یہ وہ توقع ہے جو اس سلسلے میں مجھے اپنے آپ سے اور دوسروں سے ہے۔ اب میں مقدس دفاع کے کچھ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کے کانوں تک پہنچ جائیں، ان کے اذہان تک پہنچیں، ہمارے بچوں کے کانوں تک پہنچ جائیں۔ میں نوجوانوں سے کسی حد تک رابطے میں ہوں، کبھی کوئی سوال کیا جاتا ہے، کبھی کوئی بات کی جاتی ہے، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ بہت سی باتوں کے بارے میں نہیں جانتے، واقعی انہیں اطلاع نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حقائق، دفاع مقدس کے حقائق، ان کے اذہان تک پہنچ جائیں۔ البتہ ہم اس محدود نشست میں چند جملوں سے زیادہ عرض نہیں کر سکتے، لیکن اصل کام اس امر کے ذمہ داروں کے کندھوں پر ہے، جن میں سے بعض اس نشست میں تشریف فرما ہے، وہ حقائق جن پر ہم جنگ اور مقدس دفاع کے بارے میں توجہ دیتے ہیں، جن کے بارے میں ہم بارہا کہہ چکے ہیں۔ آج صرف ایک دعویٰ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، کبھی ہم دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ہم سے لڑ رہی تھیں، ہماری جنگ ایک عالمی جنگ تھی، ہم یہ کہتے تھے، مشرق، مغرب، نیٹو وغیرہ۔ تو یہ ہمارا اس وقت کا دعویٰ تھا، اور ممکن تھا کہ کوئی کہتا کہ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، لیکن آج وہ لوگ خود یہ باتیں کہہ رہے ہیں، آج وہ لوگ خود دستاویزات اور ثبوت سامنے لا رہے ہیں، اور ہم ان کے اعترافات دیکھ رہے ہیں، ان کی دستاویزات، مستندات دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ہماری وہی باتیں اور وہی دعوے ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ میں جو حقائق عرض کر رہا ہوں وہ اسی طرح کے ہیں۔ جی ہاں، حملہ صدام نے کیا، جو اقتدار کا دیوانہ تھا، لیکن صدام کی پشت پناہی پر عالمی سامراج تھا۔ زیادہ تر مغرب اور دوسرے پلڑے میں سابق سوویت یونین اور اس کے پٹھو مشرقی ممالک، یہ لوگ صدام کے پیچھے تھے۔ انہوں نے اسے ورغلایا بھی کہ وہ یہ کام کرے، البتہ وہ خود بھی اقتدار پرست تھا اور اس کام کے لیے اس کی راہ ہموار تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے ترغیب دلائی اور دوسرے الفاظ میں اسے گرین سگنل دے دیا، اور اس سے وعدہ بھی کیا گیا کہ ہم تمہاری پشت پناہی کرتے رہیں گے، اور یہ کام انہوں نے کیا بھی، یعنی انہوں نے صدام سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ بنابر ہی جنگ میں ہمارا فریق صرف صدام اور عراق کی باسی حکومت نہیں تھی، بلکہ عالمی استکبار تھا، عالمی تسلط پسندانہ نظام تھا۔ ایک حقیقت جسے میں زور دے کر پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انقلاب کے بعد ملک پر فوجی حملہ غیر متوقع نہیں تھا، انقلابی نظام پر ان کا حملہ ایک فطری بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ انقلاب سے بہت زیادہ تیش میں تھے، تل ملائے ہوئے تھے، یہ اس بڑے انقلاب پر ان کا رد عمل تھا۔ اس انقلاب نے وہ کام کیے جن کے بہت سے پہلوؤں کی طرف شاید خود ہم بھی متوجہ نہیں تھے۔ یہ لوگ اس دن ہم سے زیادہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اس انقلاب سے دنیا میں کیا کچھ ہو گیا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے امریکہ یا استکبار یا پھر تسلط پسندانہ نظام کو ایک وقتی سیاسی شکست دی ہو، صرف یہ بات نہیں تھی، یہ انقلاب تسلط پسندانہ نظام کے سامراج کے لیے خطرہ تھا۔ آپ میں سے زیادہ تر افراد کی ایسی عمر نہیں ہے کہ ان دنوں کے واقعات کو اس وقت کے اخبارات اور جرائد اور دستاویزات میں دیکھا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، ان دنوں دنیا میں حکومتیں یا قومیں یا اس دڑے سے وابستہ تھیں یا اس دڑے میں شامل تھیں۔ البتہ یہ وابستگی مختلف طرح کی تھی، لیکن بہرحال وابستگی ضرور تھی۔ مطلب یہ کہ جو مغربی نظام سے وابستہ تھا وہ اس کے سہارے مشرقی نظام کے خلاف کچھ باتیں بول سکتا تھا، اسی طرح اس طرف بھی ایسا ہی تھا۔ ان حالات میں اگر ایک قوم اور ایک ملک کھڑا ہو جائے اور تسلط پسندانہ نظام کے اس سامراج سے پوری طرح خود مختار رہتے ہوئے سینہ تان کر اپنی بات کہے، کوئی نیا پیغام دے، تو یہ چیز بالکل قابل برداشت نہیں تھی۔ اور یہ بات کہ کوئی قوم امریکہ سے نہ ڈرے، اس وقت دنیا پر حکمران فوجی، سیاسی، اقتصادی طاقت سے خوف زدہ نہ ہو، مرعوب نہ ہو، ان کے لیے بالکل بھی قابل تحمل نہیں تھی۔ وہ بھی ایک ایسے سیاسی نظام کی طرف جو ایک ایسی جگہ قائم ہوا تھا جو ان میں سے دو طاقتوں یعنی امریکہ کی امید، بھروسے اور لالچ کا مرکز تھا، یعنی ایران۔ مجھے پتہ نہیں آپ ان کتابوں کو، ان تحریروں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وقت ملتا ہے یا نہیں۔ اس وقت مغرب والے امریکی اور خاص طور پر یہی مغربی طاقتیں یعنی امریکہ اور بعض یورپی ممالک ایران کو جس طرح سے دیکھتے تھے وہ پوری طرح سے اطمینان والی نظر تھی، یعنی وہ ایران پر تسلط قائم رکھ سکتے ہیں اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی تشویش کے یہاں کے بے شمار وسائل اور فوائد سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ پر اچانک ہی ایک انقلاب آ جائے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ایک شخصیت سر اٹھائے، قوم کو یکجا کر دے، ایک صف میں لے آئے، اور اس وقت 3 کروڑ سے کچھ زیادہ کی ایک قوم پوری طاقت سے ڈٹ جائے، یہ چیز ان کے لیے قطعی قابل برداشت نہیں تھی۔ اس لیے انہیں بدلہ لینا تھا، انتقام لینا تھا، جوابی وار کرنا تھا۔ انہوں نے وار کیے بھی لیکن ان کا اثر نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بغاوت بھی کروائی، طبس میں فضائی فوجی حملے بھی کیے، ایرانی قبائل کو اکسایا بھی، اسی طرح کے بہت سے کام کیے، منافقین کے ذریعے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں ہوا، انہیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے فوجی جنگ مسلط کرنے کی ضرورت تھی۔ فوجی حملہ بھی اصولی طور پر کسی ہمسائے کی جانب سے ہونا چاہیے تھا، ایک مکمل فوجی جنگ ایک ہمسائے کی طرف سے شروع ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہمسایہ انہیں بڑی آسانی سے مل گیا، اقتدار کا ایک دیوانہ، جاہ طلب، ایران کے پڑوس میں ماضی میں بھی ایسے کچھ کام کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے اسے ورگلایا، اکسایا، اور اس نے جنگ شروع کر ڈالی۔ بنابراہ یہ فوجی کاروائی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو غیر متوقع ہو، یہ کام تو ہونا ہی تھا۔ ان دنوں میں وزارت دفاع میں تھا، میری آمد و رفت زیادہ تھی۔ جب ہم ملک کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے تو وہ کچھ خدشات ظاہر کرتے تھے، کچھ اندازے لگاتے تھے، لیکن انقلابیوں کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی سنجیدہ حملہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، سرحدی جھڑپیں تھیں، لیکن اس طرح کے ایک ہمہ گیر اور مکمل حملے کا ہم لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مگر ہم سے زیادہ تجربہ کار لوگ، اس وقت ہمارے پاس کوئی تجربہ کار نہیں تھا، وہ لوگ جن کے پاس ہم سے زیادہ تجربہ تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کی چیز ہونے والی ہے۔ ملک گنی کے صدر احمد سکوترے، جو افریقہ کی نمایاں سیاسی شخصیات میں سے ایک تھے اور خود مختار انسان بھی تھے، کئی بار ایران آئے۔ میری صدارت کا ابتدائی دور تھا، وہ ایک دفعہ وفد کے ساتھ آئے تاکہ ہم سے درخواست کریں کہ ہم عراق سے جنگ بندی کر لیں۔ جنگ کو شروع ہوئے 1-2 سال ہوئے تھے، وہ لوگ سیز فائر کرانے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے اکیلے میں مجھ سے کہا کہ آپ یہ بات جان لیجیے کہ یہ جنگ آپ کے لیے ناگزیر تھی۔ ان کی باتوں کا مفہوم یہی تھا، کسی بھی انقلاب کو اگر وہ لوگ گرا نہیں پاتے اور انقلابی قوم کو جھکا نہیں پاتے تو آخر میں اس طرح کی جنگ ہوتی ہے، اس طرح کی جنگ یقینی طور پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور انہوں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دیں کہ اس طرح ہو چکا ہے اور یہ سامراجی طاقتوں کا کام ہے۔ وہ عمر رسیدہ انسان تھے، بوڑھے شخص تھے۔ اس وقت جب وہ مجھ سے یہ باتیں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا امپریلزم، ان کے الفاظ میں امپریلزم اور ہمارے الفاظ میں سامراج، استکبار، پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا کام جاری رکھے گا اور اس جنگ کو مسلط کر دے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اب کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جناب آپ نے عراق سے کیوں جنگ کی، گویا ہم نے لشکر کشی کی تھی اور عراق کو فتح کرنے گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یا خرم شہر کی فتح کے بعد آپ نے کیوں جنگ جاری رکھی، آپ جنگ روک سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے، مطلب یہ کہ ایک زاویے سے خوش قسمتی سے کہنا چاہیے، جنگ کے آخری حملے میں ایک تلخ واقعہ رونما ہوا۔ جب ہم نے تسلیم کر لیا، امام خمینی نے قرارداد کو تسلیم کر لیا اور میں نے صدر کی حیثیت سے اس کا اعلان کر دیا اور اقوام متحدہ کو بتا دیا، اس کے بعد عراق نے ہم پر حملہ کیا۔ ہماری جانب سے قرارداد نمبر 598 کو تسلیم کیے جانے کے بعد جب عراق تقریباً سرحدوں کے پیچھے چلا گیا تھا، خاص طور پر خوزستان کے علاقے سے اور تمام مقبوضہ علاقوں سے باہر نکل گیا تھا، وہ ایک بار پھر حمید چھاونی تک آیا کہ جو ایک اہم اور حساس علاقہ ہے، اور دوبارہ ملک میں گھس گیا۔ پھر جب ہماری فورسز نے دفاعی حملہ کیا اور پورے ملک سے سپاہیوں نے وہاں پہنچ کر حملہ آوروں کو منہ توڑ جواب دیا اور انہیں نکال باہر کیا، تو ملک کے مغرب میں مرساد آپریشن کا معاملہ شروع کیا۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر خرم شہر کے واقعے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے اور کنارے ہو جاتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے، ختم نہیں ہوتا بلکہ تبھی شروع ہوتا۔ جب خرم شہر بیت المقدس آپریشن میں فتح ہوا، اس وقت ہماری سرزمین کا کچھ اہم حصہ دشمنوں کے کنٹرول میں ہی تھا۔ مطلب یہ کہ یہ بے بنیاد بات کرنا، غیر ذمہ دارانہ بیان دینا ان مشکلات میں سے ہے جو واقعی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم جنگ شروع کرنا چاہتے تھے، ہم حملہ کرنا چاہتے تھے یا ہم جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے، نہیں۔ اصل مسئلہ دشمن کی، تسلط پسندانہ نظام کی اور تسلط پسندانہ سامراج کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی۔ مسئلہ یہ تھا، انہیں ایرانی قوم کو جھکانا تھا، وہ اسی کوشش میں تھے۔ انہیں اسلامی جمہوری نظام کو، جو ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا، تباہ کرنا تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی، وہ اس کے لیے کوشاں تھے۔ دفاع مقدس کے اہم حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دفاع مقدس میں ہمارا فریق مقابل کون تھا، اس کا محرک کیا تھا اور اس نے حملہ کیوں کیا۔ یہ ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جس کی طرف میں نے ایک اشارہ کیا ہے، تو یہ پہلی حقیقت ہوئی۔ دوسری حقیقت بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ انقلاب کی طاقت کے ان تین عناصر، یعنی انقلاب کا وہ عظیم اقتدار، انقلاب کی وہ موجیں مارتی ہوئی طاقت، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت، کہ جو بہت ہی اہم اور مؤثر عنصر کا درجہ رکھتی تھی، اور ایرانی قوم کی نمایاں خصوصیات۔ اگر مجھے یاد رہا اور وقت نے اجازت دی تو ان نمایاں خصوصیات کے بارے میں اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ اس بات کا سبب بنی کہ یہ خطرہ موقع میں تبدیل ہو جائے۔ جنگ ایک تلخ حادثہ تھا، ایک حتمی خطرہ ہے، لیکن انقلاب کے جوش، انقلاب کی طاقت، امام خمینی کی قیادت اور ایرانی قوم کی خصوصیات نے اس بڑے خطرے کو ایک بڑے موقع میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس سلسلے میں بہت کام ہونا چاہیے، بہت کام کیا جانا چاہیے۔ دفاع مقدس کی وجہ سے ملک میں جو مواقع پیدا ہوئے، زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ ناشناختہ ہیں۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں جن میں سے بعض کی طرف میں ایک مختصر سا اشارہ بھی کروں گا، لیکن پوری حقیقت صرف وہ نہیں ہے جو میں عرض کروں گا، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے اہداف کیا تھے، ہم پر حملہ کیوں کیا گیا، کیوں صدام نے ہم پر حملہ کیا۔ پہلے مرحلے میں اس کا ہدف ملک کی تقسیم اور ملک کے ایک اہم حصے یعنی خوزستان کو الگ کرنا تھا۔ پہلے مرحلے میں ہدف یہ تھا کہ اس حصے کو ملک سے الگ کر دیا جائے، مگر خوزستان کے عوام نے، خوزستان کے عرب عوام نے دشمن کی خواہش کے برخلاف اپنی طرف سے بہترین دفاع کا مظاہرہ کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پورے ملک سے لوگ خوزستان گئے، لیکن خود خوزستان میں شہید علی ہاشمی جیسا ایک مرد مجاہد اور دلیر، جو اہواز سے ہے، اہوازی عرب ہے، دفاع کے پہلے درجے کی نمایاں شخصیت میں قرار پاتا ہے۔ مطلب یہ کہ خوزستان کے لوگوں نے دشمن کے مقابلے میں اس طرح سے کام کیا، تو یہ پہلے مرحلے کا ہدف تھا۔ اگلے مرحلے میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، مسئلہ ایرانی قوم کو گھٹنوں پر لانا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اکھاڑ پھینکے، چاہتے تھے کہ ایران کے مستقبل کو بدل دیں۔ ہدف یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ اسلامی انقلاب کے ذریعے جو مستقبل رقم کیا جا رہا تھا اسے بدل دیں اور ایران کی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔ ہدف یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ایرانی قوم کی آواز کو اس کے گلے میں ہی دبا دیں۔ ایرانی قوم کا ایک نیا پیغام تھا، اس نے دنیا کے سامنے ایک نئی بات پیش کی تھی، اسلامی جمہوریہ ایک نئی بات ہے، مذہبی جمہوریت ایک نئی بات ہے، زندگی کے لیے ایک پروگرام ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک باقاعدہ منصوبہ ہے، اقوام کی زندگی کے لیے ایک نئی روش ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ پیغام جو استقامت کا پیغام ہے، ڈٹ جانے کا پیغام ہے، منہ زوری اور زبردستی کے سامنے نہ جھکنے کا پیغام ہے، ظلم سے مقابلے کا پیغام ہے، عالمی سطح پر امتیازی سلوک سے مقابلے کا پیغام ہے، عام نہ ہونے پائے۔ وہ اس پیغام کو دبا دینا چاہتے تھے، ہدف یہ تھا۔ اس قوم نے ایک بدعنوان اور پٹھو حکومت کو ختم کیا تھا، اس کے علاوہ امریکہ جیسی ایک بڑی طاقت کو ذلیل کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کریں کہ دوسری اقوام کے لیے یہ سب کچھ عبرت بن جائے، اور وہ سمجھ جائیں کہ اگر کسی نے امریکہ کے خلاف قیام کیا اور اس طرح کے کام کیے تو جس طرح سے ایرانی قوم کی سرکوبی کر دی گئی ہے، اسی طرح اس کی بھی سرکوبی کر دی جائے گی۔ دوسری اقوام یہ بات سمجھ جائیں اور استقامت کا دروازہ بالکل ہی بند ہو جائے۔ حتمی اور بنیادی ہدف یہ تھا۔ تو ایرانی قوم کا جواب کیا تھا؟ ایرانی قوم نے دشمن کے سارے اہداف کو ناکام بنا دیا اور اپنے آپ کو اوپر اٹھایا، بلندی پر لے کے گئے، اور پھر جو کام وہ لوگ چاہتے تھے ٹھیک اس کے برخلاف ہوا۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ ایک انتہائی ولولہ انگیز باب ہے، ہیجان انگیز باب ہے، وہ اس جہت سے ہے کہ ایرانی قوم نے اس چیز کے ٹھیک برخلاف کام کیا جو وہ لوگ یعنی دشمن چاہتا تھا، جس کی انہیں آرزو تھی، جس کے لیے انہوں نے اتنا خرچہ کیا تھا۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، جن علاقوں کو ملک سے الگ کرنا چاہتے تھے ان علاقوں کے لوگوں نے خود ہی پورے جوش و خروش کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عرب ہونے، ہم زبان ہونے اور اسی طرح کی باتوں اور وسوسوں کو انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، یعنی کوئی اہمیت نہیں دی، اور ڈٹ گئے۔ خود میں نے اہواز کے اطراف میں ایک گاؤں میں ایک عرب گھرانے کو دیکھا کہ دشمن فورسز، باسی فوجی وہاں سے نکل گئے، اور ہم وہاں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر انہوں نے اس طرح خوشی منائی جیسے ان کے لیے جشن کا لمحہ آن پہنچا ہو۔ ایک عرب گھرانہ تھا، وہاں کے لوگ فارسی سمجھتے بھی نہیں تھے، یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس گھرانے نے باسیوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے خلاف کھڑے ہوئے، قیام کیا، جدوجہد کی اور شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کے وسوسے جو مسلسل جاری تھے، ان کے ہیلے و بہانے ان لوگوں کو کمزور نہ کر سکے۔ ملک کے اندر بھی ان کے کچھ افراد تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ بھی تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکا جو وہ لوگ چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ مقدس دفاع ایرانی قوم کے مذہبی عقائد اور اخلاقی خوبیوں کے ظہور کا میدان بن گیا۔ قوموں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو تاریخی، ثقافتی، جغرافیائی اور علاقائی اثرات کے سبب پیدا ہوتی ہیں، وہ چاہے جو بھی ہوں۔ قوموں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو کبھی کبھی سامنے نہیں آ پاتی، یعنی انہیں سامنے آنے کا پلیٹ فارم نہیں مل پاتا۔ دفاع مقدس ایرانی قوم کی اخلاقی خوبیوں کے سامنے آنے کا ایک پلیٹ فارم بن گیا۔ یہ ایثار، یہ مجاہدت، یہ دین پر اعتقاد کون یقین کر سکتا تھا، کون سوچ سکتا تھا؟ پورے ملک سے خانوادوں کے خانوادے اپنے بچوں کو رضایت اور رغبت کے ساتھ دفاع مقدس کے میدان میں شہادت کے لیے بھیجیں۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ ممکن ہے کہ وہ قتل ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اپنے بچوں کو میدان جنگ میں بھیجا۔ جذبہ ایثار سے بھرپور والدین، قربانی دینے والی بیویاں، در حقیقت پورا ملک محاذوں کی دفاعی لائن بن گیا۔ محاذوں کی پہلی لائن ملک کا جنوبی اور مغربی علاقہ تھا، لیکن پورا ملک اس پہلی صف کی دفاعی لائن بن گیا۔ چاہے وہ لوگ ہوں جو جنگ کے لیے گئے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے پشت پناہی کی، اور چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے فکری طور پر ساتھ دیا، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے لوگوں کو محاذ پر جانے کے لیے ترغیب دلائی اور زبانی ہمراہی کی، یا چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے بیٹھ کر جنگ کی مذہبی بنیادوں کو معین کیا، ان سب کی پشت پناہی کی۔ یہ ایرانی قوم کی نمایاں خصوصیات تھیں، یہ سامنے آئیں، نمایاں ہوئیں۔ لوگوں کی پشت پناہی، عوامی تحائف، شہر اور گاؤں، مسجد و انجمن، دینی مدارس، یونیورسٹیاں، سب کے سب جنگ کی خدمت میں، دفاع مقدس کی خدمت میں، انقلاب کی خدمت میں لگ گئے۔ یہ ایرانی قوم کی خصوصیات کے سامنے آنے کا کارنامہ تھا۔ ایک دوسرا کارنامہ اور خطرے کو موقع میں تبدیل کرنے کی ایک اور مثال ملک کی فوجی طاقت تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو فوجی لحاظ سے ہماری صورتحال اچھی نہیں تھی، فوج چوٹ کھا چکی تھی، کمزور تھی، انقلاب سے پہلے اسے چوٹ پہنچائی گئی تھی، کمزور کیا گیا تھا۔ انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد بھی اسے کچھ نقصانات ہوئے تھے، سپاہی پاسداران ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی، اس میں اتنی جان نہیں پڑی تھی۔ دفاع مقدس ایک طرف تو مقدس اسلامی جمہوری نظام سے فوج کی وفاداری کا امتحان بن گیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو میدان میں لے کر آئے، اور اس کی نمایاں شخصیات نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور دوسری طرف سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایک درخشاں حقیقت کی شکل میں سامنے آئی۔ اگر دفاع مقدس نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ سپاہ کا جسم اور ڈھانچہ باقی نہ رہتا۔ مثال کے طور پر اس کا انجام بھی کمیٹیوں کی شکل جیسا ہوتا۔ مقدس دفاع ہی سپاہ کو اس نظم و ضبط اور اس تدبیر کے ساتھ میدان میں مرکز میں لے کے آیا۔ مسلحہ فورسز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ جب کسی ملک میں لوگ مسلح فورسز سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس ملک میں سیکیورٹی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ جب فوج اور سپاہ کی طرف سے لوگ مطمئن ہیں تو فطری طور پر لوگوں میں تحفظ کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کا یہ احساس بہت اہم ہے، اور یہ وہ اہم کام ہے جو انجام پایا۔ دفاع مقدس نے لوگوں کو تحفظ کا یہ احساس عطا کیا۔ البتہ یہیں پر میں جہاں فوج اور سپاہ کے محترم عہدیدار موجود ہیں، یہ عرض کر دوں کہ یہ مقبولیت اور یہ طاقت اسی وقت تک ہے جب تک مسلح فورسز آگے بڑھنے کا عمل اسی رفتار کے ساتھ جو اس وقت موجود ہے جاری رکھیں، یعنی دشمن سے پیچھے، یعنی دشمن سے ہرگز پیچھے نہ رہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج تک ہم بہت اچھی طرح سے آگے بڑھتے رہے ہیں، مختلف شعبوں میں، مختلف اداروں میں ہماری فورسز کی پیش رفت بہت اچھی رہی ہے۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ پیش رفت اچھی رہی ہے، لیکن ٹھہراؤ کے خطرے کی طرف سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ توقف اور ٹھہراؤ ایک خطرہ ہے، اور ہر لمحہ اس کے سامنے آنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ٹھہراؤ کا مطلب ہے پیچھے ہو جانا، ٹھہراؤ کا مطلب ایک جگہ رک جانا نہیں ہے۔ جب آپ ایک لمحے کے لیے رکے تو پیچھے ہو گئے، کیونکہ دشمن آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، چوکنا رہنا چاہیے۔ اور اس نقطے پر فوجی عہدیداران بھی توجہ دیں، اور ملکی حکام بھی، حکومت اور پارلیمنٹ کو جان لینا چاہیے کہ مسلح فورسز کی پشت پناہی واجب امور میں سے ایک ہے۔ بہرحال الحمدللہ آج ملکی دفاعی قوت ڈیٹیرنس پاور کے مرحلے میں پہنچ چکی ہے، یعنی ملک کی فوجی صورتحال اور اس جہیز سے حاصل ہونے والی سیکیورٹی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ملک بیرونی خطروں کے لحاظ سے ڈیٹیرنس کی حالت میں ہے، یعنی اسے اپنے کمزور ہونے کا احساس نہیں ہے، وہ طاقت کا احساس کر رہا ہے۔ اور یہ بات دوسرے بھی جانتے ہیں، مخالفین اور دشمن بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ مسلح فورسز کے مسئلے میں میں یہ بات عرض کروں، البتہ آپ لوگ تو خود تھے اور وہاں موجود تھے، جانتے بھی ہیں، جو لوگ نہیں تھے یا آج کی جوان نسل جس نے جنگ کے واقعات کو قریب سے نہیں دیکھا، وہ بھی جان لے کہ کبھی مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ انسانی جذبات، جوان اور اسی طرح کی چیزوں نے جنگ کو آگے بڑھایا، جبکہ بات یہ نہیں تھی۔ 8 سالہ فوجی اقدامات میں ہر وقت تدبیر اور تعقل کو پوری طرح محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جناب جنرل باقری کی رپورٹ میں بھی یہی تھا کہ ان میں سے بعض طریقے اور روشیں یا ٹیکٹکس جو دفاع مقدس میں استعمال کی گئیں ہماری اپنی ایجاد کردہ تھیں، اور طے پایا ہے کہ انہیں نصاب کی کتابوں میں شامل کیا جائے، یا شامل ہو چکی ہیں یا شامل ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے، یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ ٹیکٹیک جو فتح المبین آپریشن میں استعمال کی گئی پڑھانے کے لائق ہے، دنیا کو دکھانے کے لائق ہے، اس کی منصوبہ بندی کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، اس پر عمل درآمد تو ایک الگ بحث ہے، اس کی تیاری ہی بہت بڑی بات ہے۔ یا بیت المقدس آپریشن میں جہاں دشمن ہمارے مغرب میں ہیں، اور اہواز کے جنوبی علاقے کو فرض کیجئے کہ اس بڑے صحرا اور وہاں کے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اصولی طور پر ہمیں شمال سے جنوب کی طرف آنا چاہیے اور دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے، فطری طور پر تو یہی ہونا چاہیے، لیکن آپریشنل کمانڈ اور ہیڈ کوارٹرز میں منصوبہ تیار کرنے والوں نے ایک نئی روش اور طریقے کو ڈھونڈ نکالا، شمال سے آ کر لڑنے کے بجائے مشرق سے مغرب کی طرف آئیں اور قارون ندی کا راستہ کاٹ دیں اور دشمن کا محاصرہ کر لیں، اور جب دشمن یہ محسوس کرے گا کہ دشمن پر اس طرح سے حملہ ہوا ہے تو وہ محاصرے میں آنے کے خوف سے دشمن فوج کا ایک بڑا حصہ اس علاقے سے نکال لے جائے گا۔ یہ سب تدبیریں ہیں، یہ تعقل ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے، یہ بہت اہم مسائل ہیں، تدبیر اور تعقل۔ ہمارے بہت سے آپریشنل علاقوں میں اس طرح کی روشوں کو دیکھا جا سکتا ہے، مغرب میں بھی جنوب میں بھی متعدد بار اس طرح کی روشیں اختیار کی گئیں، یا والفجر 8 کا آپریشن اور اس کا وہ مسئلہ، اور ارمن ندی کو عبور کرنا، کربلا 5 آپریشن کا معاملہ، انتہائی اہم خیبر آپریشن اور دوسرے واقعات جن میں اس طرح کے کام کیے گئے، وہاں جو منصوبہ بندیاں کی گئیں ویسی منصوبہ بندیاں انسان کو کم ہی نظر آتی ہیں، یہ تعقل تھا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ایک اور دوسرا اہم مسئلہ، اور یہ بھی خطرے کو موقع میں تبدیل کرنے کے مصادیق میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ دفاع مقدس نے ایرانی قوم کے لیے ایک اصول کو ثابت کر دیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ دشمن کی دست درازی سے ملک کی حفاظت اور ملک کا ڈیٹرنس گھٹنے ٹیکنے سے نہیں بلکہ استقامت سے آتا ہے، یہ ایک اصول بن گیا۔ اسی دن، انہی ابتدائی دنوں میں بھی کچھ لوگ تھے جو سر جھکا دینے کی بات مانتے تھے، یعنی سر جھکا دیا جائے، لیکن مختلف صورتوں میں شاید ظاہری طور پر اسے سر جھکانے کا نام نہ دیا جائے، لیکن بے باطن اس کا مطلب سر جھکانا ہی تھا۔ امام خمینی مختلف مواقع اور مرحلوں میں ایسے افراد کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ دفاع مقدس کے دوران ایرانی قوم سمجھ گئی کہ فتح، پیش رفت، دشمن کو پسپا کرنا، شکست دینا اور ملک کی حفاظت گھٹنے ٹیکنے سے نہیں بلکہ استقامت سے ممکن ہے، ہم اسے سمجھ گئے، ایرانی قوم نے یہ بات سمجھ لی، یہ ہمارے لیے اصول بن گیا، ہم نے اس اصول سے بہت سی سیاسی، معاشی، ثقافتی اور دوسرے میدانوں میں فائدہ اٹھایا، اور اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے مسائل اور موقعوں پر ملک کا موقف استقامت کا موقف ہے، قدم اٹھانے کا موقف ہے، پیش رفت کا موقف ہے، گھٹنے ٹیک دینے اور پسپائی کا موقف نہیں ہے، یہ احساس کہ ہمیں استقامت سے کام لینا چاہیے اس بات کا سبب بنا کہ ملکی سطح پر اطمینان اور خود اعتمادی وجود میں آئے، یعنی ملک کے اندر سیاستداں، ملک کے سرگرم عناصر، ثقافتی شعبے کے سرگرم افراد، ان سب میں خود اعتمادی پیدا ہو، اور کسی ملک کے لیے پیش آنے والے تمام گوناگون مسائل میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے، اور ساتھ ہی دشمن کو بھی یہ سبق ملے کہ اپنے تخمینوں اور اندازوں میں ایران کے اندرونی طاقت کا بخوبی حساب کرے، ایران کی استقامت کو نظر انداز نہ کرے۔ الحمدللہ اسی جذبے سے ہم نے دشمن کی بہت سی سازشوں کو اب تک ناکام بنا دیا، ہماری سیاسی فورسز، ہماری عسکری فورسز بہت سے موقعوں پر دشمن کو شکست دینے میں اچھی طرح نمایاں کامیاب رہی ہیں، دشمن نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی مسلط کی لیکن ناکام رہا، دشمن نے نئے مشرق وسطی کا منصوبہ میدان میں اتارا لیکن ناکام رہا، دشمن نے ایک طرح سے ہماری فضائی اور سمندری حدود پر حملے کیے لیکن اس میں بھی ناکام رہا، ہم نے اس کے ڈرون کو مار گرایا، ہم نے دشمن کے سمندری جہاز کو اپنے قبضے میں لیا۔ قومی خود اعتمادی کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ دفاع مقدس میں سیکھے جانے والے اصول کا نتیجہ ہے، ملک کی حفاظت کا راستہ استقامت ہے، میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں باتیں بہت زیادہ ہیں، نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی یہ موقع اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سلسلے میں اس سے زیادہ بات کروں، لیکن اس سلسلے میں چند اہم نکات پر میرا اصرار ہے کہ انہیں دہرایا جائے۔ ان میں سے ایک جنگ کی صحیح روایت یا تصویر کشی ہے جس پر میں نے بارہا تاکید کی ہے۔ یہ جو کام اب تک ہوئے ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں، یعنی یہ سرگرمیاں اچھی سرگرمیاں ہیں۔ میں نے امام برگا امام خمینی کے باہر اس نمائش کے معائنے کے وقت دوستوں سے کہا کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ انفراسٹرکچر ہے۔ یہ ثقافتی سرگرمیوں، فکری سرگرمیوں، سیاسی فعالیت، تاریخی سرگرمیوں وغیرہ کے لیے انفراسٹرکچر ہے۔ اس طرح کے انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ سرگرمیاں ضروری ہیں۔ آپ کو کام کے نتیجے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو اس وقت کام سے راضی ہونا چاہیے جب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ہائی اسکول جانے والا بچہ، آپ کا کالج جانے والا بچہ دفاع مقدس کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے آپ دیکھتے ہیں، اور دفاع مقدس اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں وہی نظر رکھتا ہے جو آپ کی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مستقبل میں مختلف میدانوں میں کامیابی یقینی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اب تک صحیح تصویر کشی کے مختلف معاملے اور ان کے اثرات دیکھے ہیں، یہی جوان جنہوں نے جا کر حرم کا دفاع کیا اور شہید ہوئے، یہ وہی جوان ہیں جو دفاع مقدس کے خاتمے کے بعد کافی برسوں بعد پیدا ہوئے تھے۔ دفاع مقدس کے زمانے کے بڑے شہیدوں کے واقعات کا صحیح ادراک، فرض کیجئے کہ شہید حججی جیسے ایک نوجوان یا درچہ کے اس نوجوان یا دوسرے نوجوان کو میدان میں لے آتا ہے اور وہ دفاع مقدس کے زمانے جیسے ہی شجاعت و دلیری کے ساتھ جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ البتہ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ اسی روایت یا تصویر کشی کے معاملے میں حقیقت کے برعکس کام کرے۔ دشمن ہماری بلندیوں اور ہمارے نقطہ عروج کا انکار کرتا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کوئی کمی یا پستی ہوتی ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ دشمنوں کا کام ہے، وہ ثقافتی کام، پروپیگنڈے کا کام، میڈیا کا کام پوری شدت سے اور طاقت سے انجام دے رہے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پروپیگنڈے کے ذریعے، میڈیا ورک کے ذریعے جوانوں کے سامنے سامراج کی ہیبت، جھوٹی ہیبت اور عظمت کو پیش کریں، ان کی نظروں کے سامنے اس کی شان و شوکت لائیں، ان کی برائیوں اور تاریکیوں کو چھپا دیں۔ اس کے برخلاف دفاع مقدس سے حاصل ہونے والے اوج، اہمیت اور فیض اور اس سے جڑے ہوئے مسائل پر پردہ ڈال دیں۔ وہ لوگوں کو استکبار سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ جب ہماری سابق قوم کی طرح دیگر اقوام کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دشمن کی چمک دمک لائی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ سیاسی میدان میں دشمن سے خوف ہے۔ ثقافتی میدان میں دشمن کے مقابلے میں جھک جانے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روایت اور تصویر کشی کا کام بہت ہی اہم کام ہے۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ دفاع مقدس کے بارے میں غلط، بے بنیاد اور جھوٹی روایتوں کا جواب دیا جائے اور منطقی جواب دیا جائے، اور اسی طرح سے انقلاب اسلامی کے بارے میں بھی اس طرح کی روایتوں کا جواب دیا جائے۔ ہمارے دشمن اس وقت بھی مصروف ہیں۔ میں ان کتابوں کو دیکھتا ہوں جو صہیونی یا امریکی یا یورپی لکھتے ہیں، فلم بناتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں تاکہ انقلاب اسلامی کے بارے میں، ایرانی قوم کی تحریک کے بارے میں اور ارکان انقلاب کے بارے میں کوئی جھوٹا تاریک نقطہ پیش کر سکیں۔ ان کے مقابلے میں کوشش ہونی چاہیے۔ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، فن و ہنر والے ہیں، وہ انشاءاللہ کچھ کام ضرور کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں اور کافی زیادہ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم آپ کو اس بات کی توفیق عطا کرے گا کہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے جو کام ہے اسے انشاءاللہ آپ انجام دیجئے۔ میں ایک بار پھر دفاع مقدس کے سینئر سپاہیوں، پیش پیش رہنے والوں اور حقیقی معنی میں السابقون الاولون کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں، جنہوں نے ہم سب کے سامنے یہ راستہ کھولا ہے، اضافہ کرے گا، ہمارے عزیز شہیدوں کی پاکیزہ ارواح کے درجات کو بلند کرے گا اور انشاءاللہ انہیں ہم سے راضی رکھے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔